الحمد لله آپ لوگ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے. الحمد للہ فریش ہو گئے. نماز پڑھ لی آپ لوگوں نے؟ معلوم نہیں آپ لوگ کے پاس کیا ٹائم زون ہے کہ نماز کا ٹائم تھا ابھی کہ نہیں. جی الحمد للہ گڈ. ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ پھر اب ہم اپنی تفسیر ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں واپس اور پھر ان شاء اللہ کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ پس آپ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ریزہ ریزہ کر دیا. جزاز کا جو لفظ ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے, لیکن یہ ایسی جمع ہے جس کا واحد نہیں ہوتا. جیم زال زال اس کا روٹ ہے. جزن کہتے ہیں توڑنے کو کاٹنے کو. اور ہوا کیا, اس قوم کا ایک رواج تھا, ایک تہوار کے موقع پہ پوری قوم جو تھی وہ شہر سے باہر کھلے میدان میں جاتی, دن بھر کھیلتے کودتے تفریح کرتے, شام کے وقت جب آتے تو وہاں کسی بت سے کوئی پرشاد لے کر آتے. اور واپسی میں وہ سیدھا گھر نہیں آتے تھے, وہ پرشاد انہوں نے اپنے شہر کے مندر میں رکھنا ہوتا تھا. خیر وہ موقع جب آ گیا چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ یہ بڑا ہی اچھا موقع ہے, اس موقع پہ ہم جو بھی کام کریں گے اس سے فائدہ ہوگا. خیر یہ گئے ان کے بت خانے میں, سارے جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا. ایک بہت بڑے بت کو نہ توڑا. یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے, ہم سب کے لیے عملی تبلیغ کا بڑا خوبصورت نقطہ ہے. چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے, بڑے بت کو چھوڑ دیا. ہم ہوتے سب سے پہلے جا کے بڑے بت کو توڑتے, کیونکہ نعرہ بھی تو لگانا ہے نا جی میں نے یہ کر دیا. نہیں, چھوٹے توڑے بڑا رکھ دیا. اور کیوں کیا ایسا؟ لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں. اس کے بھی کئی مختلف معنی ہیں, یعنی جب واپس آئیں تو اس کو دیکھیں, اس سے ہی پوچھ لیں کہ کیا ہوا تمہارے چھوٹوں کے ساتھ, تو اس سے ان کا ضمیر جاگے گا کہ اس بڑے کے سامنے چھوٹوں کی درگت بن گئی, یہ کچھ نہ کر سکے. تو شاید عقل آ جائے, ہوش آ جائے کہ یہ تو پرستش کے قابل ہی نہیں. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف رجوع کر لیں. اور اسی طرح سے کئی اور مختلف معنی بھی ہوتے ہیں جو بہرحال ہمارے عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا. اب یہاں صرف اتنی بات کہہ دی, کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گئے اور جب جانے لگے قوم نے کبھی ہمارے ساتھ چلتے ہو, کہنے لگے نہیں انی سقیم, یہ لفظ آگے آئے گا انشاءاللہ, میں بیمار ہوں. پلٹ گئے, قوم چلی گئی, یہ اکیلے تھے, واپس گئے اور کام کرنا شروع کیا. سورۃ صافات کی آیت 93 اور اس سے آگے میں بہت تفصیل سے بتوں کو توڑنے کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. فراغ علیہم ضربًا بالیمین, کہ ابراہیم فارغ ہوئے اور انہوں نے پھر خوب زور زور کی ضربیں لگائیں اور بتوں کو توڑ دیا. یہاں صرف ایک مختصر سی بات ہے, اس لیے ہم بھی اس کو مختصراً لیں گے. اب کیا ہوا, بت کو توڑا, واپس آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئے. قوم حسب رواج اپنے میلے سے سیدھی مندر گئی, وہاں جا کے دیکھا سارے خدا ٹوٹے ہوئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا, کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ, جس نے بھی کیا ہے. انہ لمن الظالمین, وہ تو بڑا ہی ظالم ہے, یعنی اس نے ظلم کر دیا, ہمارے خداؤں کو توڑ گیا. من جس نے یا کس نے, دونوں ہی معنوں میں آتا ہے. اب یہ چھ میگوئیاں شروع ہو گئی. آپ سوچیں نا, کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ایک دم ریئیکشن شروع ہوتا ہے. مثلاً کوئی گیا ہو کہیں اور پیچھے سے چوری ہو جائے, جب گھر واپس آئے چیزیں بکھری ہوئی خراب ہے, تو لوگ عموماً کہتے ہیں نا, اچھا یہ مالی نے کیا ہوگا, نہیں یہ ڈرائیور کا کام ہے, نہیں یہ پچھلے گھر سے کوئی کودا ہوگا. اسی طرح جتنے منہ اتنی باتیں شروع ہو گئی. کچھ نے دیکھا دیکھی بولا, قالو سمینا فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم, کچھ نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر یعنی بتوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اچھا اب چونکہ دیکھیں ابراہیم پوری قوم کے اندر ایک اکیلے تھے توحید پر, یہ اعزاز بھی بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن اس میں فتنے بھی بڑے آتے ہیں. ہم یہ تو بہت زیادہ خواہش رکھتے ہیں نا کہ ہم کسی بھی پرورٹیڈ سوسائٹی کے اندر بارش کا پہلا قطرہ بنے جو اس کی گندگی آلودگی کو ختم کر کے صاف کر دے. یقیناً یہ بہت بڑا آنر ہے, اللہ جس کو نصیب کر دے اور اس کو قائم بھی رکھے. لیکن یاد رکھیے ایسے بندے پہ چھینٹے بہت اڑتے ہیں. جب کبھی بھی آپ لوگوں کی برائیوں پہ تنقید کریں گے نا تو آوازیں اٹھیں گی. امیجینیشن میں لائیے ایک تالاب ہے, اس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا پتھر مارتے ہیں, کیا ہوگا؟ پتھر کے ڈلتے ہی آواز آئے گی نا, اور لہریں بھی اٹھیں گی, تھوڑا سا شور بھی اٹھے گا. آپ اسی تالاب کے اندر ایک ذرا درمیانے سائز کا پتھر ماریں تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی لہریں اٹھیں گی, اضطراب ہوگا. لیکن آپ وہاں ایک اینٹ ماریں تو میرا خیال ہے کہ اتنی زور سے پانی اچھلے گا کہ آپ کے اوپر بھی چھینٹے پڑیں گی. آپ کسی سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے جائیں نا, پہلے اس کو آبزرو کریں, ارد گرد لوگ کون سے ہیں, لوگ کس دین پر ہیں, ان کے رسم و رواج, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے مطابق کام کریں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جگہ موقع دے, کہیں جا کے سر دھاڑ منہ پھاڑ تبلیغ نہ کرنے لگیں. چاہے آپ اپنے سسرال میں پہنچ گئے میکے سے, آپ ایک ملک سے دوسرے میں, ایک شہر سے دوسرے, پہلے سمجھیں, ماحول کو سمجھیں, ان بیچاروں کی مجبوری کیا ہے, ان کا پرابلم کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا, سنجیدگی کا احساس دلایا کہ میں لائبین میں سے نہیں ہوں, تم جو بھی کرو گے میں جو بات کروں گا اس کو پورے دلیل سے کروں گا اور اس پہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں گا. لہذا جب بھی کبھی آپ حق کی بات کریں تو تیار رہیں کہ آپ کے خلاف باتیں بھی ہوں گی, لیکن جب آپ پہلے سے تیار ہوں گے نا کہ میرے خلاف بہت بڑی بڑی باتیں ہوں گی, تو چھوٹی بھی ہوں گی نا تو آپ پرواہ نہیں ہوگی. ہم جب یہ سوچ کے آتے ہیں نا کہ ہائے بس میں تو چلی ہوں اللہ کی بات پہنچانے, لوگوں نے پھولوں کے ہار پکڑ کے میرے آگے کھڑے ہو جانا ہے, تو پھر ہمیں لوگوں کا ایک جملہ بھی چبھاتا ہے. نہیں چبھنے کی ضرورت, آپ سوچے بہت کچھ ہوگا, لوگ مجھے مار ہی دیں گے, تو پھر آپ کو بعد میں حیرت کیوں کہ ابھی تک مارا کیوں نہیں مجھے, باتوں کو کیا کرنا ہے. یہاں بالکل ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو لوگوں کی باتیں ہیں, آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم کی شہرت ہو چکی تھی, معروف تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ بچہ ہے, اور فتن کا لفظ بولا, پیچھے آپ سورۃ الکہف میں پڑھ چکے, فتن ینگ کو کہتے ہیں, ٹین ایجر کہہ لیں یا ارلی ٹوینٹیز کا شخص کہہ لیں, یعنی بالکل کل کا بچہ ہو کے آج ہمارے آگے ایسی باتیں کرتا ہے. قالو, کہنے لگے, فاتو بھی, پکڑ کر لاؤ اس کو, اللہ آئن الناس, لوگوں کے روبرو, تاکہ لعلہم یشہدون, تاکہ وہ اس کے بارے میں کوئی گواہی دیں, کوئی شہادت دیں. کہا پکڑ کے لاؤ, اب پیشی ہو گئی, جاؤ پولیس کو کہو کہ اس کو پکڑ کر لائے. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا, وہ گھر میں بیٹھے ہیں, یہ مندر میں بیٹھے ہیں, بت ٹوٹا ہوا بڑا بت سامنے کھڑا ہے, اور ان کو فکر کیا لگ گئی کہ ابراہیم نے ہی یہ کیا ہوگا, ان کو لے کر آئیں. یہ جو لفظ ہے نا آیونی, یہ آئینن کی جمع ہے, آئین کہتے ہیں آنکھوں, جس کو آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کسی کی آنکھوں کے سامنے لے آنا, یا بالکل پیشی کے معنوں میں یہاں لفظ ہے. لعلہم یشہدون, شاید کہ وہ گواہی دے دے. خیر, آگے ابراہیم علیہ السلام, کوئی شرم نہیں, کوئی جھوٹ نہیں بولا, بلکہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہوئے آئے. پہلے قوم نے پوچھا, انت فعلت ھذا, کیا تم نے کیا ہے یہ, اشارہ تھا بتوں کو توڑنے کا. بآلہتنا یا ابراہیم, ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم, یعنی اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کچھ کیا. دیکھیے انداز سے ذرا غور کیجئے گا, ابراہیم نے خود کوئی بھڑک نہیں ماری, اس کو بڑھ کے مارنا کہتے ہیں نا, ہاں, جیسے وہ گنڈا سا ہاتھ میں پکڑ کے, اور وہ کیا کپڑے کو بولتے ہیں جو پیچھے باندھ کے لوگ پہلوانوں کی طرح آتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, پٹکا, پٹکا سا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہاں جی کر لیے, اب یہاں یہ نہیں ہو سکتا. ابراہیم خاموش ہیں, کام کر لیا, اب خاموشی. یہ ایک بہت پیارا انداز ہوتا ہے. کبھی بھی آپ کسی کی کسی رسم, کسی کے کسی عقیدے پہ چوٹ لگائے نا, تو بائی فیس اپنے آپ کو مطمئن اور اسمائلی رکھیں, کیونکہ ایک تو چوٹ اس کے دل پہ پڑ چکی ہے اس کام سے, اوپر سے اگر آپ بھی بولنے لگے, گرجنے لگے, گھن گرج, ہاں ایسا نہیں ہو سکتا, میں آج کے بعد ایسے نہیں چلنے دوں گی, میری زندگی میں یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, تو اس سے خرابی دگنی ہو جاتی ہے. خاموش رہے. پھر قوم کو آخر پوچھنا پڑا, تم نے کیا یہ ہمارے الہوں کے ساتھ. اب آگے سے ابراہیم علیہ السلام کا ذرا جواب غور سے سنیے گا. قال بل فعلہ, نہیں نہیں کہا, نوٹ کیجئے گا لفظ, یہاں ایک بہت اہم نقطہ, اس لیے میں آپ کو کانشیس کر رہی ہوں. قال بل فعلہ کبیرہم, بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی. حاشا اس نے فاسألوہم ان کانوا ینطقون, پس پوچھ لو ان سے اگر یہ گفتگو کرنے کی سکت رکھتے ہیں. اس لفظ میں بظاہر جھوٹ لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ کیا ہے بڑے نے. یہ ان سوالوں میں سے جس پہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے لیے سفارش کرنے کے لیے جانے سے ڈریں گے. کہیں گے میں نے تین جھوٹ بول لیے تھے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے نہ پوچھ لے. بعض نے یہاں جو بات ہے بل فعلہو اس کو ایک جھوٹ قرار دیا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ابراہیم نے یہ کہا ہے کہ اس بڑے بت نے کیا. حالانکہ اگر آپ غور کریں, پہلی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کے اس جملے سے یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا. یہ توریہ کا انداز ہوتا ہے. یہ کہنا کہ فلاں نے کیا ہے, یہ کہنا اور یہ کہنا کہ میں نے نہیں کیا, دونوں میں فرق ہے. مثال چھوٹی سی آپ کو دے دیتی ہوں کہ یہاں سے ایک گلاس ٹوٹ گیا. اب گلاس توڑا ہے کسی نے, تو کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے یہ گلاس توڑا ہے, مثال دے لے آپ, یا کس نے توڑا ہے. ایک جملہ کہ آپ کہے کہ میں نے نہیں توڑا, یہ تو سراسر جھوٹ ہو گیا. اور آپ اس کی جگہ کہہ دیں اللہ کے ایک بندے نے توڑا, بات سمجھ رہے نا. اب آپ نے کیا بولا, اللہ کا ایک بندہ وہ خود بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس کو توریہ کہتے ہیں. اور سورہ اعراف میں ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے کہ ابراہیم علیہ السلام کے انداز میں تمسخر بھی تھا, طنز بھی تھی, مزاح بھی تھا اور توریہ بھی تھا. بس کہتے فالہو میں ضمیر انہوں نے بت کی طرف نہیں اللہ کی طرف کی ہے, کیونکہ دنیا میں جو کام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور ساری بات کھل کے کہہ دی, کوئی بات نہیں, فاسألوہم ان کانوا ینطقون, ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ایک بت کو اس لیے رکھا کہ اس سے پوچھیں باقیوں کے ساتھ کیا ہوا. لیکن آپ ذرا یہاں غور کریں, جمع کی ضمیر ہے فاسألوہم, یہ نہیں کہا کہ فاسألوہ اسے ایک بڑے سے پوچھو, بلکہ ان ٹوٹے ہوئے بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ان سب سے ہی پوچھو کہ تمہیں کس نے مارا ہے بھائی. اب یہ وہ بات تھی جو واقعی شعور کو بیدار کرنے والی ہے. فرجوا علی انفسہم, پس لاجواب ہو کر اپنے دلوں کی طرف پلٹے, غور و فکر کرنے لگے, اپنی عقل کی طرف لوٹے, فطرت کی طرف لوٹے. یہ ہے وہ انداز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں اس قوم نے اختیار کیا. آج بھی ہم میں سے ہر ایک کو تبلیغ میں یہی سٹائل اختیار کرنا چاہیے کہ لوگ ہمارے دلائل سے متاثر ہو کر رجعوا علی انفسہم, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکنے لگے. ہر بندے کے اندر فطرتن توحید رسی بسی ہے. ہم بیسیوں بار یہ جملہ بول چکے پچھلے پاروں میں. ان کو بھی پتا تھا کہ ہم ایک خدا کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ابراہیم نے اتنے خوبصورت طریقے سے تبلیغ کی کہ واقعی لاجواب ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم نے ان کی انا کو جھنجھوڑنے کی بجائے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا. فقالوا انکم انتم الظالمون, کہنے لگے تم ہی زیاں کارو. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر روندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ آئے. یہ بڑی تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو حق پتہ چل جاتا ہے, اللہ کے نبی حق پہ تھے, بہت سارے لوگوں کو پتہ چلا پھر بھی نہیں مانے. مدینہ کے کئی یہود کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کی خبر ہماری کتابوں میں تھی, لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم والی کیفیت کب آتی ہے, جب بندہ مان کے نہ دے. آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر, ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. اللہ تعالی پھول کی پتی سے ہیرا کٹواتا ہے, لیکن جو نادان شخص ہوتا ہے نا, اکھڑ اجڑ, اس کو نہیں سمجھ آتی. آپ اس پہ اتنے نرم و نازک کلام کی باتیں کریں, پیار سے سمجھائیں, نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اس قوم کا حال کیا تھا کہ یہ بھی نکسو ہو گئے. یہ کیا ہوتا ہے, نون کاف سین. نکسن کہتے ہیں پاؤں اوپر کر کے سر نیچے رکھنا. ہمارے ہاں بچوں کو یہ سزا بھی دیتے ہیں نا, اوندا ہونا مانی مانی کہہ کہ پھر وہ الٹا دیے گئے اپنے سروں کے بل. اپنے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ مت ماری گئی ان کی, عقل ان کی ٹخنوں میں چلی گئی. عقل سے پیدل ہو گئے. مفہوم کیا ہے؟ لاجواب ہو کر پھر کفر کی طرف لوٹ گئے. اللہ نے ہدایت کی ایک چکا چوند ان کی زندگی میں کی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا. حقیقت یہ کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اس قسم کی چکا چوند ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے یا باپ دادا یا کچھ نسبتوں کو سچا کرنے کے لیے لوگ حق کو نہیں مانتے. لقد علم تما ہا الا ینتقون, دبی سی آواز سے بس یہی بولے تم تو خوب جانتے ہو کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہے. شرمندگی کے ساتھ بولے نا, کیسے یہ ہوگا, یہ تو بول ہی نہیں سکتے, یہ کس طرح ہوں گے. یہ دیکھیے کہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ ہم تھوڑی سی اگر بات کریں تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی برائیوں کو ٹیکل کرنے کی انشاءاللہ حکمت سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عملی ایکشن لے چکے تھے, ان کے دلوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ہمارے بت بے بس ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں مانے. نہ توڑتے تو کیا نقصان ہوتا؟ کیا پھر ابراہیم علیہ السلام ناکام ہو گئے کہ دیکھو بت تک توڑ دیے لوگ پھر بھی نہ مانے؟ دیکھیے میں آپ کو اس بات کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے سمجھانا چاہوں گی. ایک لکڑی ہے, آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. اب وہ لکڑی توڑنے کی کئی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نا, آپ ایک دم اس کو پوری توڑنا چاہیں, نہیں توڑتے, آپ کیا کرتے ہیں, اس میں کٹ لگا دیتے ہیں, تھوڑی سی کچی ہو گئی نا چھوڑ دیں, پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد وہیں ایک اور کٹ لگے گا تو آہستہ آہستہ وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی نا. ان کے اندر ایک کٹ لگ چکا تھا, یعنی بتوں کو توڑنا لیکن اس کے باوجود ان کا اسلام قبول نہ کرنا ابراہیم کی ناکامی نہیں تھی. یہ چوٹیں لگتی رہتی ہیں نا, تو دکھے ہوئے کو دکھائیں تو زیادہ جلدی انسان بات کو سمجھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل بالکل درست تھا, انہوں نے ان کے اندر اپنے معبودوں کی بے بسی کو اجاگر کر دیا. اور بندہ اندر سے مان جائے نا, باہر نہ مانے تو کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی کہ باہر سے بھی ماننے لگے گا. کتنے لوگ جو کنورٹ ہو کے اسلام کی طرف آتے ہیں نا, وہ کئی مواقع پہ پہلے اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں پھر جڑتے ہیں. اس لیے اس میں ایک عمل کا نقطہ لکھ لیں کہ بہت مضبوط لکڑیوں کو اگر آپ ایک دم توڑنا چاہیں نا, آپ کہیں کہ میرے آج کے درس سے یہ بندہ پانچ وقت کا نمازی ہو جائے یا اس کی داڑھی اگ جائے یا یہ سود چھوڑ دے, یہ ممکن نہیں ہوتا, آپ بھی تھکیں گے. ایسے مناسب موقع پہ جس کو کہتے ہیں تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, لوہا نرم دیکھو, پھر اس پہ بات کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں کر کر کے آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ پھر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. بچوں کو ہی دیکھ لیں, ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اخیر ان کو بات آپ کی کب سمجھ آتی ہے؟ جب وہ خود باپ بنتے ہیں, 25-30 سال سے اوپر عمر ہوتی ہے, پھر ان کو آپ کی ساری یاد آتی ہیں. جیسے آپ کو بھی اپنے نانا دادا کی, اپنے استادوں کی یاد آتی ہوں گی نا, تو بات جاتی کہیں نہیں ہے, فائدہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کا تذکرہ کرنے کی بات جب انہوں نے کی تو کیا کہا؟ یس گرو, ذکر کرتا ہے وہ ہمارے معبودوں کا. یہاں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ بڑا برا کہتا ہے ہمارے بتوں کو؟ احتیاطاً کہہ رہے ہیں, یعنی احتیاط سے بول رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ ابراہیم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں کہ کہیں ابراہیم کا یہ بول بولنے سے ہمارے اوپر بھی کوئی وبال نہ پڑ جائے. مثلا جو لوگ بتوں کے, پیروں کے یا قبروں کے مجاور ہوتے ہیں نا, تو وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پردہ فرما گئے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں, وہ سوچتے کہ فوت ہونے کا لفظ کہنا شاید ان کی برائی ہے یا ان کی توہین ہے. اچھا اس دور میں تو یہ سارے بت تھے جن کو توڑنے کی ضرورت تھی. آج بھی کچھ ہے ایسا طریقہ, آپ جائیں کسی مشرق ملک میں اور ان کی درگاہوں کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیں. یہ اسے مفہوم تو نہیں کسی نے لے لیا, ان کو چھوڑ دیں. آج ہمارے اپنے ملکوں میں آرٹ اور کلچر کے نام پہ بے شمار بت ہیں. مجسمہ سازی ہمارے کالجز میں سکھائی جاتی ہے, آرٹ اور فن اور اکنامکس کے نام پہ مہنگے ترین کالجز ہیں پاکستان کے کہ جہاں مجسمہ سازی سکھائی جاتی ہے, وہاں مصوری سکھائی جاتی ہے, اور جب کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں. تو کیا پھر اسلام آرٹ کا یا فن کا یا کلچر کا دشمن ہے؟ دشمن نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری ہر چیز کے اوپر جو چھاپ لگی ہو نا, وہ اسلام کی لگی ہو. جہاں کوئی چیز اپنی حدوں سے پار ہونے لگتی ہے نا, وہاں آپ سمجھ لیں کہ وہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. آج بھی تو ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے نا, ہر جگہ ایک عورت کو ناچتا ہوا دکھاتے ہیں. आप सिंध वैली के अगर बुतों को देखें तो उसके अंदर से भी उन्होंने जो डांसिंग डॉल निकाली है उसी को सिंबल बना दिया अपने असारे कदीमा का, कहीं बुल निकाल दिया। तो ऐसे जो कल्चर होते हैं जहां इस किस्म की परवर्शन होती है वहां इंसान को अच्छे तरीके से पैगाम पहुंचाने के लिए बात करनी चाहिए। इसके लिए जरूरत है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जहां तक जिस खूबसूरत तरीके से पैगाम पहुंच सके पहुंचे। इब्राहिम अकेले थे, कोई टीम नहीं थी उनके साथ, लेकिन जो कर सकते थे कर दिया, पैगाम दिया। इससे पता चलता है कि अच्छी प्लानिंग की वजह से थोड़े से लोग भी ज्यादा लोगों से ज्यादा काम कर सकते हैं, और बेहंगम तरीके से काम करने की वजह से बड़े बड़े गिरोह जो है वो चूचू का मरब्बा बने रहते हैं, काम कुछ होता नहीं। इतने वजीर हो जाते हैं कि कोई वजीर ही नहीं बचता कि क्या वजारत का नाम दें, लेकिन काम कुछ होने का नहीं होता। तो खुद को इस तरीके से माइल करना चाहिए कि जिसके साथ इंसान अपने आप को रखे। कहने लगे अल अफताबुदून मिन दूनिल्लाही, आपने फरमाया नादानों क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर इन बेबस बुतों की, मा ला यनफाउकुम शैयम वला यदुर्रुकुम, जो ना तुमको फायदा पहुंचा सके ना तुमको जरर दे सके। शोर को बेदार किया ना कि देखो माबूद तो वो है जो नफे नुकसान का मालिक हो, ये तो दोनों ही नहीं है। उफ़िल लकुम, उफ है तुम पर, उफ पीछे भी हम पढ़ चुके, वो आवाज या कलमा जो किसी चीज से कराहियत को जाहिर करे। माँ बाप के साथ बात करने में ये बात पीछे हम पढ़ चुके का तुम पे उफ है। वल्ली मा ताबुदूना, और उन पर भी जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, अफला ताकिलून, क्या बस तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम अकल से आरी हो चुके हो। यहाँ देखिए कि उन्होंने अब एक और चोट कसने की कोशिश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको हर हुज्जत देने के बाद अब दोबारा उनकी अकल को झंझोड़ा कि छोड़ दो बाकी चीजों को, दीन को एक तरफ कर दो, अकल से पूछो कि जिन बुतों के आगे तुम बैठे हो क्या वो तुम्हारे कुछ काम करने वाले हैं। और आप देखिए कि दलील की कुव्वत, अकल की कुव्वत हर कुव्वत से बड़ी होती है। चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दलील की कुव्वत थी ना, तो उनको हथियारों की जरूरत नहीं थी, उनको आर्मी की जरूरत नहीं थी। इसके बरस कौम जो बहुत बड़ी नफरी भी थी, दुनियावी तौर पे भी बहुत कुछ उनके पास था, लेकिन उनके पास दलील नहीं थी, अकल भी कम थी, तभी तो शिर करते थे। लिहाजा गुस्से में आ गए, तशद्दुद बरतने लगे और कहने लगे कालू हर्रिकूहू, जला दो इसको। सब जब जुबान होकर लगता है बोले वन शुरू आलिहतकुम, और मदद करो अपने इलाहों की। देखिए कितना मुजह का खेस जुमला है, इलाह कौन होता है जो दूसरों की मदद करे, और ये किसको इलाह बना रहे, क्या कहते हैं, अपने इलाहों की मदद करो। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम हो कुछ करने वाले। अब ये तो उनका जुमला था ना कि पकड़ो मारो जलाओ, ये है वो एग्रेशन, ये है वो एक किस्म का रिएक्शन जो उनके अंदर पैदा हुआ कि अब दलील से तो बात नहीं कर सकते। आज भी बड़ी बड़ी कुव्वतें, बड़े बड़े डिक्टेटर्स जो हैं, जब देखते हैं कि किसी मुसलमान के पास हक है ना, तो उसके जवाब में तशद्दुद बरतना चाहते हैं। वो हजरत इब्राहिम को जलाना नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसी इबरतनाक सजा देना चाहते थे कि कोई हिम्मत न करे इसके बाद ऐसी बात करने की। ऐसे वक्त में उन्होंने धमकियां दी, कहते ना हमारे जो गरजते हैं सो बरसते नहीं है। इससे पता चलता है कि जब इंसान अकल नहीं इस्तेमाल करता ना, तो धमकियां देने लगता है। बस माएं अपने बच्चों को धमकियां दे रही होती हैं, तशद्दुद करती हैं उनपे, छोटे बच्चों को मारती देखी गई माएं। दूध पीता बच्चा दूध नहीं पीता, माँ उसको थप्पड़ मार रही है। ये आपकी कमजोरी की अलामत है, आपने हार मान ली है। खुद तो गुस्से में जल रहे थे, इब्राहिम को भी जलाने की कोशिश की। सूरत अनकबूत आयत 24 और सूरत सुआफात आयत 97 में भी यही बात है कि फमा कान जवाब कौमी ही इल्लान कालुकतुलूहू औ हर्रिकूहू। कौम का जवाब ही नहीं था इसके सिवा कुछ और कि इसको जला दो या इसको कत्ल कर दो। अब वो तो कुछ और कर रहे थे, अल्लाह ताला ने कुछ और चाहा, और वो क्या था, खुलना, हमने कहा, किसने, अल्लाह ताला ने कहा, किसको कहा, फरिश्तों को कहा, क्या कहा, या नारुकूनी बर्दम वसलामन, ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर। ये एक जुमला उनकी सारी कोशिशों और सारी धमकियों को ठंडा कर गया। इस जुमले की वजह से उस वक्त दुनिया की सारी आग ठंडी हो गई। ये है अल्लाह की ताकत। जब बंदा खुद कमजोर होता है ना, तो अल्लाह की जात उसकी ताकत बन जाती है। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम के लिए आग ठंडी की। देखिए उस वक्त इब्राहिम को पता था कि आग ठंडी हो जाएगी। एक साइड का पॉइंट बहुत ही अमल वाला है, उसको देख लेते हैं कि इब्राहिम जब आग में कूदे उसके बाद आग ठंडी हुई ना। रिवायात में आता है कि उन्होंने आग जलाई, उसमें मन्नतें मानते, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, बच्चा पैदा हुआ तो आग डालेंगे। यानी अपनी नजर में वो बड़ा नेकी का काम कर रहे थे आग में हिस्सा डालने का। उनकी औरतें लकड़ियों के गट्ठल लाला के रखती थी, मन्नत के वो होते थे कि हम इब्राहिम की आग में हिस्सा डालेंगे। क्या वो इसको गुनाह का काम समझ के कर रहे थे? इसी तरह आज भी जो शिर्क करने वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े बड़े मुशरिकाना काम ऐन इबादत समझ के करते हैं। अब उसमें डाला कैसे जाए? इतनी बड़ी आग है जिसके अंदर को जाएगा वो भी जलेगा। उस वक्त मंजबी की जात हुई, जैसे गुलेल होती है ना, उसी तरह एक छोटा सा पंखुड़ा सा टाइप होती थी, उसमें इब्राहिम को रख के तो पीछे से जोर से किसी चीज से उसको धक्का दिया कि वो उछल के उस आग में गए। अल्लाह ताला ने इससे पहले क्यों नहीं रोक लिया? आग में गए और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि या नारु कूनी, ए आग। कूनी क्यों आया है? क्योंकि नार मुअन्नस होती है। कूनी या जो है मुअन्नस की, इधर हो जा, कुन ये वही लफ्ज है जो कुन है। बर्दन ठंडी उर्दू में भी बोलते हैं, बर्फ को भी कहते हैं। और सलामन सलामती वाली, कितनी ठंडी हो के सलामत हो। अगर अल्लाह सुबहाना ताला बर्दन के आगे सलामन का लफ्ज ना डालते तो कहते हैं कि आग इतनी ठंडी हो जाती कि ठंड की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ हो जाती। और आप लोग तो जानते हैं कि जिस तरह गर्मी चुभती है, इस तरह सर्दी भी चुभती है। जब -20 में जाता है तो आपके अपने जिस्म पे सुइयां सुइयां चुभने लगती हैं। तो अल्लाह की जात देखिए कि आग जिसका काम क्या है, जलाना, उसको कर दिया ठंडा। इसको कहते हैं मोजज़ा। मोजज़ा क्या होता है? जिसको समझने से अकल आजीज आ जाए। आग जलाती है लेकिन जलाए ना ठंडी हो जाए, ये मोजज़ा है। और ये सिर्फ और सिर्फ अंबिया कराम के लिए होता है। और ये कब होता है? जितना इखलास ज्यादा होता है। यहां आप देखिए कई लोगों ने बाद में ऐसी कोशिशें की कि अच्छा इब्राहिम की आग ठंडी हो गई थी, हम भी आग में कूदते हैं, जल के राख हो गए। इब्राहिम को अल्लाह ने मौका दिया, इब्राहिम उसमें गए, फिर आग जली, फिर ठंडी हुई। और रिवायात में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जाते हुए जो कलमा पढ़ा वो क्या था? हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील। इसी कलमे को अल्लाह के नबी ने भी पढ़ा और सहाबा कराम ने पढ़ा। ये सही बुखारी की रिवायत इब्ने अब्बास से। सूरत आल इमरान आयत 173 में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अल्लज़ीन क़ाल लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमउ लकुम फख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालु हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील। ऐसे वक्त में फिर बंदा जब अल्लाह को बड़ा बना लेता है ना, तो वाकई फिर अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है। मैं सोच रही थी इन आयतों की तैयारी करते हुए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले खुद आग में गए फिर बचे, अल्लाह की इस कुदरत को देख चुके थे। इसके बाद दोबारा उनकी आजमाइश हुई थी ना, बेटे के गर्दन पे छुरी चलाने वाली। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना कब आसान हुई? जब पहले खुद अल्लाह के हुक्म पे आग में जा चुके थे। हम जब तक खुद अपने ऊपर दीन नहीं लेके आते ना, हम अपनी औलाद पे भी नहीं ला सकते थे। ये तो आज हम कहते हैं ना, आग ठंडी हो गई, वो हो गई, को गारंटी तो नहीं मांगी थी। आज हम जब नेकी करने लगते हैं ना, तो पहले गारंटी मांगते हैं। नहीं अल्लाह, पहले दिखा कि क्या होगा, मुझे नुकसान तो नहीं होगा, मैं जल तो नहीं जाऊंगी, मैं हराम छोड़ूंगी, लेकिन बताए इसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा कारोबार बन जाएगा ना। अल्लाह ताला ये रिश्ता मैं इसलिए छोड़ रही हूँ कि ये इस्लामिकली ठीक नहीं था, तू मुझे पहले दिखा कि इसके बदले में मेरे बच्ची का कैसा रिश्ता आएगा। नहीं, इफ्स एंड बट्स नहीं चलते अल्लाह के पास। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूत में, अकल है महवे तमाशा लबे जुए बाम अभी। और अकल ने कितनी अयारियां की होंगी, कितनी बातें सुझाई होंगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कितने मशवरे दिए होंगे कि इब्राहिम होश करो, अभी जवान हो, अभी तो तुमने देखा ही क्या, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। अकल इतनी अयार होती है, जब बंदा को नेकी करने लगता है ना, सबसे पहले अकल आ जाती है सामने। मशवरे देने के लिए, आप ये ना करो वो ना करो। आज भी जब हम कोई नेकी करना चाहते हैं ना, तो हमारे सामने जो रुकावट बनती है वो हमारी अकली बनती है। ऐसे मौकों पे फिर अकल को धुतकारे और अल्लाह से फहम और रुश्त मांग के वो काम कर दो। आज कोई नेकी करनी, हम कहते नहीं अभी नहीं, हालात संवार लें, अभी नहीं, जरा अभी तो मियाँ का मूड ठीक नहीं, देखना अभी इसके बाद मियाँ को पढ़ाऊंगी, मियाँ पढ़ जाएंगे फिर खुद देखना मेरे लिए अबाया और स्कार्फ लेके आएंगे फिर पहनूंगी, ना बुलाएंगे ना पहनेंगे। ये अकल की जो तावीलात होती है ना, ये हमें कहीं का नहीं रखती। अभी सर्दी बहुत है, जरा गर्मी आ ले फिर देखना मैंने ये काम करना शुरू कर देना। अल्लाह ही करवाएगा तो फिर करेगा बंदा काम। नमाज शुरू करनी है, जरा सर्दियां चली जाए, गर्मी आ जाए, पानी गर्म हो जाए, फिर पढ़ोगे। पर्दा करना है, जरा बस गर्मियां चली जाए, सांस बड़ा घुटता, सर्दी में करेंगे। ये अकल के मशवरे होते हैं, इनको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना होता है, फिर चल पड़ेगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, कहते हैं कि आग तो जलाती है ना, किस चीज को, जिसका दर्जा हरारत आग से कम हो। मसलन आप आग में ये कागज डाल देंगे तो कागज ठंडा है, जल जाएगा। इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया? क्योंकि इब्राहिम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की जो आग जल रही थी ना, उसका टेम्परेचर बाहर की आग से ज्यादा था, इसलिए नहीं जला सके। हम अपने आप को देख लें, हम तो इतने ठंडे हैं अल्लाह के मामले में, ठंड में तो और ही ठंडे हो जाते हैं। हमें अल्लाह ना करे कोई मौका आ जाए तो हमें तो आग वाकई जला जाएगी, क्योंकि हम ठंडे हैं। अपने अंदर ईमान की मोहब्बत लाएं, इस्लाम की मोहब्बत लाएं, कहें कि अल्लाह तेरे रास्ते में कोई आग भी लगी तो खुशी से कूद पड़ेंगे। लेकिन जब अकल पांव की बेड़ियां बन जाती हैं तो सिराते मुस्तकीम पर बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। इसको कभी कभी तनहा छोड़ना चाहिए, कर दीजिए। आज तो हमें आग जला देती है आखिरत की आग, बहुत बड़ी है, उसको देखना पड़े। अब देखिए जो घरों में मरते हैं, बिस्तरों पे मरते हैं, क्या वो तकलीफ के बगैर मरते हैं? नहीं, उनको भी तकलीफ आती है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह के रास्ते की आग हो। बाज़ रिवायात में आते कि 7 दिन तक, 7 डेज तक आग में पड़े रहे और फरमाया करते थे कि मुझे सारी जिंदगी में इतनी राहत नहीं मिली जितनी मुझे इन 7 दिनों में मिली। क्यों? कि जो आग अल्लाह के रास्ते में जलती है वो ठंडी होती है। वारादु बिही कैदन फजालनाहुम अलअखसरीन, और उन्होंने तो इब्राहिम के लिए तकलीफ पहुंचाने का इरादा किया, हमने उन्हीं को नाकाम कर दिया। ये सिर्फ इब्राहिम के लिए नहीं था, क्यामत तक हर बंदे के लिए अल्लाह का यही असूल है कि जो अल्लाह के रास्ते में चल पड़ेगा इखलास के साथ, दर्द के साथ, अल्लाह की मोहब्बत की गजा लेते हुए, अल्लाह उसको जरूर बचाएगा। वो मुसलमान हुए कि नहीं हुए? इब्राहिम बच गए। इब्राहिम के आग में से बच के निकलने का मंजर देख के कोई मुसलमान हुआ कि नवा? कभी इसका तस्करा नहीं सुना। जैसे मूसा और जादूगरों के वाक्य के बाद बनी इसराइल के बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए थे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के मंजर की कोई रिवायतें नहीं मिलती। मुझे तो नहीं मिली, कोई होगी तो यकीनन होगी, लेकिन इब्राहिम बच गए। किस बात की दलील है? कि आपकी कोशिशों से 100 को फायदा हो, 10 को फायदा हो या 1 को भी ना हो, आप बच जाएंगे उस कोशिश के करने से। وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی آپ کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف جدھر ہجرت کا حکم دیا گیا اور جسے ہم نے بابرکت بنایا تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ وقت تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ملک شام کی طرف، اللہ نے کہا نکل جاؤ ان لوگوں سے، یہ نہ قدرے لوگ ہیں، ان کو بالکل ضرورت نہیں، تم ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، یہ تمہیں دنیا کی آگ میں ڈال رہے ہیں، چھوڑ دو ان کو، ہو گئی حجت پوری، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم کو یہاں رکھے۔ جہاں رہتے تھے وہاں نمرود کا غلبہ تھا، عراق کی زمین تھی، نجات دے کر اللہ نے ملک شام میں نکال دیا۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، کیسے غیر مسلم ملک سے نکال کر اللہ نے ابراہیم کو ایک اتنے پیارے مسلمان ملک میں جگہ دے دی، یہ اللہ کے کام ہے۔ جب کوئی نبیوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ نبیوں کو وہاں رہنے ہی نہیں دیتا، اور اس طریقے سے خوبصورت جگہ دی، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے کہ لوط علیہ السلام بھی ہیلپر بنا کے دے دیے، آپ کے بھتیجے تھے لیکن اللہ نے دے دیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے عطا فرمائے ان کو اسحاق اور یعقوب، یعنی بیٹا اور پوتا، نافلہ ضرورت سے زائد، ایکسٹرا کے معنوں میں اچھی چیز کے لیے آتا ہے، اسی سے لفظ نفل بھی ہے، قربانیوں کے بعد بیٹے اور پوتے ملے. یہ دنیا میں نقد علامت ہوتی ہے قبولیت کی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کو صالح بنا دیا، یہ تھی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ نے بیٹا بھی دیا، پوتا بھی دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ لوگوں کے پیشوا بن گئے. ابراہیم کو اور کیا چاہیے تھا؟ نہیں مانتے تو نہ مانو. اللہ نے اپنی نسل سے ایسا پیارا بیٹا دے دیا جس کی نسل سے پوری قوم چلی، اور بعد میں لوگوں کو ہدایت دکھانے والے ہو گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی. کیا؟ فعل الخیرات، کہ نیکیوں کے کام کیا کرو. تم کرو نیکیاں، کوئی کہنے سے نہیں کرتا تو نہ کرے. وَإِقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کیا کرے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. یہ ملتا ہے قربانیوں سے. اللہ کے راستے کی آگ میں جا کے تو دیکھیے اللہ انعام دیتا ہے. امتحان میں ابراہیم کے اتنے اچھے نمبر آئے کہ اللہ نے انعام میں بیٹا، پھر پوتا، پھر صالحین میں ہوئے، پھر وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، اور کیا چاہیے تھا. یاد رکھیے کہ گمراہیوں پر سمجھوتے کر لینا کبھی خیر نہیں لاتا. کبھی اللہ سے سہولت والی زندگی نہ مانگے کہ اللہ بس آسان آسان زندگی دے دے، سو پی کے، چائے پی کے، کھا پی کے زندگی گزار دے. نہیں، یہ مانگیں کہ اللہ وہ زندگی دے جو ہمارے بعد اصل میں شروع ہو. وجل لسان صدق فی الاخرین، آگے ہم پڑھیں گے. حضرت ابراہیم یہ دعائیں کرتے ہوئے نکلے تھے کہ اللہ میرے بعد لوگ میرا ذکر خیر کریں، جس جگہ کو چھوڑوں اس طرح چھوڑوں کہ لوگ دعا دیتے ہوئے میرا ذکر کریں، نہ کہ مجھے بد دعائیں دیتے رہیں. اس وقت جب ہجرت ہوئی تو حضرت سارا بنت حاران سے بھی پھر ان کی شادی ہوئی. آپ کے ساتھ ایمان لائے حضرت لوط اور سارا، ہجرت کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جگہ کو آباد کیا بیت المقدس سے. دیکھیے پھول تو پھول ہے، جہاں بھی جائے گا مہکے گا. لوگوں کو پھول اچھا نہ لگے اس جگہ کی بدبختی ہے، وہ پھول کسی اور جگہ کو جا کے مہکائے گا. یہاں سے حضرت ابراہیم بیت المقدس گئے، اور بنی اسرائیل کی پھر سارے انبیاء کرام بیت المقدس سے اٹھے. پڑھ چکے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے ان کو دیا، نیکیوں کا شوق دیا اللہ نے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تڑپ دیکھی ان کے اندر. ابراہیم کے قصے تو کبھی پورے نہیں ہوتے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سورۃ بقرہ آیت 124 میں پڑھ چکے. سورۃ صافات 113 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی اولادوں میں کچھ محسن تھے اور کچھ نفس پہ ظلم بھی کرنے والے تھے. تو نیک اور بد سب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورا ہوتا ہے، اور انہی کے ناطے سے پھر آگے حضرت لوط کا قصہ آتا ہے، جن کا تذکرہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا. یہاں تک ہم تلاوت سنیں گے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا اور نجات دی اسے اس گاؤں سے جس کے باشندے بہت ہی رذیل کام کیا کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین. بے شک وہ لوگ بڑے ناہنجار اور نافرمان تھے. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ہم اثر تھے، بھتیجے تھے بنیادی طور پر. اپنے کیریئر کے آغاز میں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، اس سے ان کی تربیت ہو چکی تھی، ٹریننگ ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے سیدوم نامی بستی کی طرف بھیجا. یہ ایک بستی تھی لیکن اس کے اندر 7 کالونیاں تھیں، جس کے اندر بعد میں برائی شروع ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر ایسی بستیوں کو گرایا. صرف ایک بستی باقی رہی جس میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی کا تذکرہ یہاں کیا گیا. اور اس قوم کے کاموں کو یہاں تعمل الخبائث کہا گیا. خبائث خبیثتن کی جمع ہے، بہت سی خبیث اور گندی عادتوں کو خبائث کہا جاتا ہے. یہاں ان کی سب سے بڑی اور گندی عادت کیا تھی کہ یہ جنگلی جانوروں سے بھی برائی کرتے تھے، آپس میں بھی برائی کرتے تھے. اسی طرح راستوں میں لوگوں کو لوٹنا، گزرگاہوں پہ راستے میں ڈکیتی کرنا، پتھر کسنا، مجلسوں میں کھلے عام برے کام کیا کرتے تھے. ان کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں پڑ چکے، اسی طرح آگے اور جگہ بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہاں سے اٹھایا اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان سے نجات دی اور وہاں سے نکال کر وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے داخل کر دیا اپنی رحمت میں. کیونکہ انہ من الصالحین، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کسی بھی جگہ اگر رہتا ہو، اس کے اندر اگر خیر ہوتی ہے تو غلط کام کرنے کی وجہ سے جب بستیوں پہ پکڑ ہوتی ہے، ان پہ عذاب آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو نیک لوگوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے. بعض دفعہ کسی بھی عذاب یعنی مثلا زلزلے سیلاب میں نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. یعنی دنیا میں اگر وہ مارے بھی گئے تو آخرت میں انشاءاللہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے. اس کے برعکس جو قومیں عذابوں کا شکار ہوتی ہیں بعد میں پھر وہ آخرت کا عذاب بھی سہتی ہیں. اب یہاں سے اگلا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور یاد کرو نوح کو کہ جب انہوں نے ہمیں پکارا اس سے پہلے تو ہم نے قبول فرما لیا ان کی دعا کو اور بچا لیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو سخت مصیبت سے. اور کیا کیا؟ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے حمایت کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ. بے شک وہ بڑے ناہنجار لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. بس ہم نے غرق کر دیا ان سب کو. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے بھی گزر چکا. پوری سورت نوح ہم پڑھیں گے آخر میں 29 پارے میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو 1000 کی عمر دی. اپنی زندگی کے 95% ٹائم میں انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی, پھر بھی لوگ مان کے نہ دیے. نتیجہ وہی ہوا کہ جو بگڑی ہوئی قوموں کا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی. یہاں بات کریں گے کرب العظیم کی. یہ کون سا کرب تھا جس میں یہ مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دے دی؟ کرب کہتے ہیں الغم الشدید کو, سخت غم. پہلا غم تو یہ تھا کہ 950 کی تبلیغ اور لوگ بازی نہیں آ رہے. ایک سچا دائی دین اس درد کو محسوس کر سکتا ہے کہ وہ اپنی کوشش کے مطابق لوگوں کو جب دین کی دعوت دے اور لوگ نہ مانے تو اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ میری نہیں مانی. غم یہ ہوتا ہے کہ اتنی پیاری چیز سے وہ محروم رہ گئے. اسی طرح کرب سے یہاں مراد قوم کی طرف سے دی گئی ایزا رسانی ہے, جس کا تذکرہ سورت نوح میں ہم پڑھیں گے. ان کو دیکھ کر قوم کاندھوں میں انگلیاں دے لیتی, منہ پہ کپڑے ڈالتی, ان کو ڈانٹتی. سورہ قمر میں بھی آتا ہے کہ نوح وہ تھے جن کو اس دجر ڈانٹا گیا, جھڑکے گئے. یعنی بہت ہیومی لیٹ کرنے کی کوشش کی تھی ان کی قوم نے. اور اسی طرح پھر کرب العظیم سے مراد وہ عذاب بھی لیا گیا جو قوم پہ آیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. یہاں پھر وہی پیغام ہے کہ آپ اچھے کام کرتے جائیں, برے ماحول کا نام لے کر آپ برے کام کریں گے تو آپ بھی نہیں بچیں گے. اور بالآخر جب قوم نے بہت ستایا تو پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے پروردگار, ہوئے زمین پر کافروں میں کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی. سورت قمر میں بھی ان کی ایک دعا کا تذکرہ ہے کہ انی مغلوب فانتصر. اے رب, میں مغلوب اور عاجز ہوں, تو ہی ان سے انتقام لے. لہذا فاستجبنا له فنجیناه واهله من الكرب العظیم. اللہ کا سہارا بندے کو حقیقت میں تھام لیتا ہے. بڑی سے بڑی مشکل بھی زندگی میں آ جائے لیکن انسان ٹھہرتا نہیں ہے, کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مشکل بڑی ہے تو مشکل لانے والا اور اسے نکالنے والی ذات اس سے بھی بڑی ہے. اب اس کے بعد سبق کے آخر تک دو انبیاء کرام حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. کوشش کروں گی کہ پورے قصے کو, آیتوں کو اکٹھا پڑھ کے پھر اس میں ایک قصہ آتا ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. فرمایا و داؤد و سلیمان. اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو. کون تھے یہ دونوں؟ باپ بیٹا بھی تھے, چنے ہوئے پیغمبر بھی تھے اور اپنے وقت کے حکمران بھی تھے. بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ان کے دور میں بنی اسرائیل میں بادشاہت اور نبوت ایک جگہ جمع ہوئی. یہ کب ہوئی؟ دوسرے پارے کے آخر میں ہم پڑھ چکے کہ جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اس سے پہلے یہ کام ادنا درجے کے سپاہی تھے, لیکن اللہ نے ان کے ذریعے سے بادشاہت دی. کہتے ہیں کہ بادشاہ جو تھا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا, تو لہٰذا ایک ظاہری سبب بن گیا بادشاہت کے آنے کا. اور نبوت تو چل ہی رہی تھی پہلے سے بنی اسرائیل میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی دولت بھی دی. اور اصل میں یہ دونوں انبیاء کرام اس چیز کا سمبل ہیں کہ آج بھی سچے دین کے ساتھ دولت ہو, مال ہو, حکومت ہو, کوئی حرج نہیں. آپ کروڑوں میں کھیلتا دیکھیں کسی دیندار کو, آپ پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ متقی نہیں ہے. آپ بڑی گاڑی میں کسی کو بیٹھتا دیکھیں, آپ کسی کو دنیاوی شہرت کے میدان میں دیکھیں, کوئی حرج کی بات نہیں. شرط کیا ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ چیز ہے کس کے پاس اور اس کا وہ استعمال کیا کرتا ہے. اور یہاں سے پھر رہبانیت اور دولت کش تبلیغ کا رد ملتا ہے کہ اسلام ایسی تبلیغ کو نہیں پسند کرتا کہ جس میں صرف اسلام اور مسلمانوں کو بالکل کمزور اور نہتے بنا کر دکھایا جائے. ہوا کیا اس یحکمانی, کیا ہے یہ لفظ یحکمان؟ تسنیہ ہے یحکمو کا, شابش. دونوں فیصلہ کر رہے تھے, حکم دے رہے تھے. اس دور میں بادشاہ ہی قاضی ہوا کرتا تھا, اس کو مقدمات کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا تھا. تو دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے معاملے میں. کیا تھا قصہ؟ اس نفشت فی ہی غنم القوم, جبکہ رات کے وقت چھوٹ گئی اس میں ایک قوم کی بکریاں. نفشت کا لفظ جو ہے یہ نفشہ سے ہے, نون فاشین. عربی زبان میں نفش کہتے ہیں رات کے وقت کوئی جانور کسی کے کھیت میں جا پڑے اور نقصان پہنچائے. یعنی ایک شخص کی بکریاں تھیں, دوسرے کا کھیت تھا, بکریوں والے کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں جا کے چر گئیں, اور ظاہری بات ہے کہ کھیتی کو چر چک گئیں, خراب کر گئیں. وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے. کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی پہلے داؤد علیہ السلام کے پاس وہ معاملہ گیا, انہوں نے ایک فیصلہ کیا, پھر کیا ہوا؟ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَان, پھر فہم دیا اس کا ہم نے سلیمان کو. کیا لفظ نکلا اس میں سے؟ فَهَمِيم, فہم. اردو میں بولتے ہیں نا آپ کا فہم کا پیپر, جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں, یہ وہی فہم ہے. تو سلیمان کو اللہ نے دیا, تو آپ بھی اللہ سے مانگیے. تو ہم نے اس کا فہم دیا سلیمان کو, یعنی داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے مختلف معاملہ ہم نے سلیمان کو سلجھایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ سے زیادہ بچوں کو بھی فہم فراست ہو سکتی ہے. فہم, علم, حکمت کا تعلق عمر سے نہیں ہے. بعض لوگ بڑے بن جاتے ہیں لیکن بزرگ نہیں بنتے, اور بعض چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت پختگی ہوتی ہے. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, ہاں ہم نے دونوں کو حکم اور علم دیا تھا. یعنی سلیمان کو فہم دینے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب داؤد کی بے عزتی ہو گئی یا داؤد علیہ السلام کی کوئی ڈس رسپیکٹ ہے. نہیں, اللہ جس کو جو دے حکم حکمت دونوں تھے. لیکن کبھی کبھی انسان کا ایک معاملہ اچھا نکل جاتا ہے دوسرے کی نسبت. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, اور ہم نے فرما بردار بنا دیا داؤد کا پہاڑوں کو. کیا کرتے تھے؟ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ, وہ تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ اور پرندے بھی. یعنی پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے, لیکن اصل میں وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور یہ شان ہم دینے والے تھے جس کو بھی ہم دے دیں. اس سے آگے ان کی مزید کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے, لیکن یہ قصہ کیا تھا اس کے بارے میں روایات سے جو واقعہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں گئیں اور کھیتی کو چر چک کے صاف کر گئیں. اس کا گزارا بکریوں پہ تھا, اس کا کھیتی پہ تھا. اب کھیتی والے کا کاروبار ختم ہو گیا, اب کہا کیا کیا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فہم کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس کی کھیتی اجڑ گئی تو لہٰذا اب ایسا کیا جائے کہ اس کی بکریاں لے کے اس کو دے دی جائے کہ اس کا نقصان ادھر چلا جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے فیصلے کرواتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا تو سن کے لوگ باہر آ رہے تھے, تو سلیمان علیہ السلام جو بھی کم سن تھے, ابھی ینگ تھے, انہوں نے کہا بھی کیا فیصلہ ہوا. جب ان کو فیصلہ بتایا تو یہ کہنے لگے کہ میرے پاس اس سے بہتر صورت ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ جس کی کھیتی تھی اس کو وقتی طور پر دوسرے کی بکریاں دے دیں, ٹھیک ہے, وہ ان بکریوں کو چارہ ڈالے اور اس سے دودھ پیئے, اس دودھ کو بیچے اپنا گزارا کرے. اتنے دنوں میں جس کی بکریاں تھی وہ کھیتی والے کے کھیت میں جا کے کام کرے, فصل ڈالے, بیج ڈالے. جب کھیتی دوبارہ اس حالت میں آ جائے جس میں بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی, تو اس کی بکریاں اس کو واپس دے دی جائے, اس کی کھیتی اس کو دے دی جائے. کتنا سننے میں بھی ایک انصاف کے اور عدل کے قریب لگ رہا ہے. یہ معاملہ بہت پسند آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بنایا کہ تم چپ کرو, کل کے بیٹے ہو کے بولتے ہو, بچے نہیں بولتے بڑوں کے آگے, میری تو بے عزتی ہوگی. یہی ایک سچے مومن کا دین ہوتا ہے, جہاں عدل, حق, انصاف آ جائے نا, جس کی بات ٹھیک ہے نا اس کو مان لیں. آپ کا بچہ ٹھیک بات کہتا ہے مانے, ورنہ آپ کی بے عزتی ہوگی, اللہ اس کی مدد آپ سے زیادہ کرے گا. بیوی کی بات سچ ہے تو شوہر کو تسلیم کرنی پڑے گی، شاگرد کی بات سچ ہے تو استاد کو بھی ماننا پڑے گا، تو اس طرح سے وہ معاملہ سلجھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا۔ کچھ عمل کی باتیں ہمیں اس بات سے ملتی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلی بات کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، اور انسان سے اچھا فیصلہ یا کم اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبروں کے درجے اور مرتبے میں فرق ہوتا ہے۔ تیسری بات، بعض دفعہ عمر میں چھوٹا شخص زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے بڑی عمر والے کی نسبت۔ چوتھی بات، بڑے کو بہتر بات قبول کرنے میں اعلی ظرفی کا ثبوت دینا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ عقل وقت اور تجربے کے ساتھ بڑھتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں بھی ہوتا۔ بعض دفعہ وقت سے پہلے، تجربے سے پہلے ہی آبزرویشن کی بنیاد پہ بڑھائی آتی ہے۔ یاد رکھے، کبھی کوئی چھوٹا بندہ عمر میں بڑے سے اچھا فیصلہ کرے نا، تو وہ اس کی آبزرویشن ہوتی ہے۔ آج کل بچوں کی آبزرویشن بہت تیز ہے نا، تو بعض دفعہ وہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے مشینوں کو ٹیکل کر لیتے ہیں، کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، تو یہ بہرحال ریسورسز کا فرق ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلی بات ہے کہ کسی چھوٹے کا بات کو سمجھ جانا، یہ بھی اللہ کی دین ہے، اپنا کمال نہیں ہے، کیونکہ ففہم نہ ہوا، ہم نے فہم دیا، یعنی سلیمان کہاں لے سکتے تھے، ہم نے دیا۔ امام ابن تیمیہ بھی ایک دعا مانگا کرتے تھے نا کہ یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے، یا مفہم السلیمان نا فہمنی، اے سلیمان کو فہم عطا کرنے والے مجھے بھی دے۔ وہ اسی آیت کے اوپر دلالت کرتے تھے۔ پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کا ایک بات میں بہتر ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ ہر بات میں بہتر ہوگا۔ وَكُلَّنَا آتَيْنَا حُكْمًا، ہر ایک کا درجہ برابر کا ہے اور سب کچھ ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیں کہ اس میں جو آگے فرمائی گئی کہ وَكُلَّنَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ علم کون سا تھا؟ نبوت کا علم تھا، اور حکم حکمت سے بھی ہے اور فیصلہ کرنے کی اتھارٹی بھی ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، آج کے دور میں لوگ اس کا بھی انکار کرنے لگے۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، اور زبور کیا تھی؟ 14 رائمز تھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، جیسے آپ کہہ لیں ہم تھی، ترانے تھے، بڑی خوبصورت آواز دی گئی تھی۔ جب یہ پڑھتے تھے تو ان کے پیچھے پرندے اور پہاڑ بھی پڑھتے تھے۔ آج کچھ لوگ جو معجزوں کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ایکو تھا۔ تو بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ تو میرے اور آپ کے بھی ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ہم کہیں تھے تو گاڑی میں جو بردر تھے تو وہ ایک ریکارڈنگ سنانے لگے۔ اب وہ ریکارڈنگ سنے تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑے مجمع کے اندر جا کے کسی نے تلاوت کی ہوئی ہے یا تراویح پڑھائی ہوئی ہے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ میرے گھر کے پیچھے ایک خالی ویسل ہے نا، تو ایسے ہی ایک دن شوق میں میں وہاں گیا تو میں نے قرآن پڑھا، تو میری آواز واپس آ رہی تھی، تو مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے ریکارڈ کر لیا۔ تو پاسبل ہے نا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا کہ آپ بولے اور آپ کے پیچھے اسی کا ایکو بولے۔ تو یہاں حقیقت میں وہ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بلا سکتا۔ اس وقت میری زبان اگر بول رہی ہے تو یہ کس کے حکم سے بول رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے بولتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میں کوہ صبیر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ جو رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، وہ پہاڑوں کو کیوں نہیں بلوا سکتا؟ سورت سبا آیت 10، سورت سواد آیت 19 اور 17 میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ پہاڑ ان کے ساتھ مسخر تھے۔ اور ہم نے ان کو کیا دیا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے سکھا دیا انہیں زرہ بنانے کا ہنر تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ زرہ بچائے تم کو تمہاری زد سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ یہ بھی ایک خاص خوبی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں آنے سے لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، جیسے دل نرم ہوتے ہیں نا، اس طرح لوہا نرم ہوتا تھا، اور اس کو موڑ کے کڑیوں والی زرے بناتے تھے، یہ جو لباس جنگوں میں پہنا جاتا ہے۔ سورہ سبا آیت 10 اور 11 میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم رکھا تھا۔ اور لِتُحْصِنَكُمْ جو ہے، یہ خاص واد نون ہے، حصن قلعے کو کہتے ہیں، بناگا۔ وَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کس کو کہا گیا؟ مکہ والوں کو کہا گیا۔ کہ آج تک جنگوں میں تم یہ زرہیں استعمال کرتے ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے بنی، اس نبی کے ذریعے سے تمہیں یہ پتا چلا، تو لہٰذا اس نبی کی قدر کرو اور ان کی دشمنی چھوڑ دو۔ پھر آخر میں حضرت سلیمان کا تذکرہ، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شروع میں لگا کہ حضرت سلیمان کو زیادہ فہم ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ اگر فہم سلیمان کو زیادہ ملا بھی ایک بات کا، لیکن اس سے داؤد علیہ السلام کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی دیکھیے، اگر بچوں میں ایک خوبی ہے، مثلا وہ کمپیوٹر اچھا چلاتے ہیں، تو کیا اب اس کی وجہ سے آپ ان کی حاکمیت مان لیں؟ ہر جگہ بچوں کو بڑا بڑا بناتے پھریں؟ نہیں، جو خوبیاں بڑوں میں ہوتی ہیں، صبر کی، تحمل کی، معاملہ فہمی کی، وہ اکثر ینگسٹرز میں نہیں ہوتی، یہ چیز ہمیں یہاں سے مل جاتی ہے۔ ولی سلیمان الریح عاصفۃ، اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا کو فرما بردار بنا دیا۔ کیا کرتی تھی؟ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا چلتی تھی۔ دوسری دفعہ دیکھیے کہ بیت المقدس کے لیے یہاں برکت کا لفظ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں وہاں جانے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ واقعی قرآن پاک میں اگر خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ کے علاوہ کسی چیز کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ بیت المقدس ہے۔ اور وہ کیوں بابرکت تھی؟ کیونکہ انبیاء کرام کا مدفن تھی، وہاں کئی نبی دفن ہے، ان کا مولد تھی، وہاں پیدا ہوئے، وہاں کی زمین اچھی، وہاں کا سبزہ اچھا، اس پہ ہم بات پیچھے کر چکے۔ وَكُنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جانتے تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے ہوائیں کیسے مسخر تھیں؟ یہ کچھ انعامات ہیں نا، تخت کو ہوا، یعنی آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کے چلتی، جدھر آپ کی مرضی ہوتی ادھر اڑا دیتی، تیزی سے چلتی، صبح سے لے کر چاشت کے وقت تک ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے وزراء اور عمرہ جو تھے وہ بھی آپ کے ہمراہ بیٹھے ہوتے، اور یہ جہاں جاتے معاملات کرتے، جیسے وزٹ کرتے ہیں، دورے پہ جا رہے ہیں، ٹورز ہو رہے ہیں، ایک جگہ گئے، ادھر کے کام کیے، دوسری جگہ کیے، اور شام کو واپس بھی آ جاتے۔ اب آج پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی مشکل بات ہے، کیسے ہے؟ تو اپنے جہاز کو دیکھ لیں۔ میں تو دیکھتی ہوئی سوچتی رہ جاتی ہوں کہ دیکھیں، یہ چلتا ہوا ہلتا بھی نہیں دکھتا، لیکن اتنے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، تو کیا حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو ایسے مسخر نہیں کرتا؟ اسی سے تو آئیڈیا ملا لوگوں کو کہ انسان ہواؤں میں چل سکتا ہے۔ ایک اور انعام تھا ان کے پاس اللہ کی طرف سے، وہ کیا؟ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ہم نے مسخر کر دیے شیطانوں میں سے جو سمندروں میں غوطہ زنی کرتے ان کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور عمل کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اور بھی، وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کے حفاظت کرنے والے تھے۔ جن مسخر تھے ان کے پاس، اور وہ سمندروں کے اندر غوطے لگا کر بڑے بڑے ہیرے، موتی اور اس طرح کی چیزیں لے کے آتے، اور پھر وہ ان کو بیچتے اور اس سے اپنا کام چلاتے، جسمانی مشقت لیتے۔ یہ سارا واقعہ انشاءاللہ سورہ سبا کی آیت 10, 11, 12, 13 میں آئے گا، اس لیے میں نے یہاں اس کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں رکھی۔ لفظ یغوصون کا روٹ دیکھ لیجیے، غین و اسفار، پانی میں اترنا یا غوطہ لگانا۔ اور آصفہ جو 81 آیت میں دیکھا، زور کی ہوا کو کہتے ہیں، تیز ہوا۔ ولا صفات اصفہ کا بھی لفظ آتا ہے، اس لیے لفظ ناموں کو جب بھی لیں تو بہت صحیح طرح سے لیا کریں۔ جیسے ہمارے ہاں لفظ آصف آتا ہے نا، آصف الف سے بھی ہوگا تو بھی پسندیدہ نہیں ہے، سین اگر آ جائے گا، غم کھایا ہوا، سورت یوسف میں ہم پڑھ چکے نا، یا اصفہ علی یوسف، تو صحیح پروناؤنسیشن ہو پھر یہ نام پڑھنے چاہیے۔ آئین سے کہیں گے تو یہ تو طوفانی ہوا ہو گئی، تو اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی آصفہ ہے تو اس کو آصفہ کہیے، آصفہ کہیں گے تو وہ پھر زور کی ہوا اور اچھے معنوں میں نہیں رہ جاتا۔ سورت سواد آئے 37، سبا 12 اور 13 میں یہی بات ہے جو ہم انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ انبیاء کرام کا تذکرہ پہنچا، اگلے نبی کا تذکرہ بہت ہی خوبصورت انداز سے یہاں ہم دیکھیں گے اگلے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مشکلات ان کی زندگیوں میں آئیں اور جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو قبول کر کے اللہ کے راستے میں جمے رہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے راستوں میں بھی کچھ مشکلات رکھے تو ہمیں اس کے اوپر قابو پا کر قائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ہمارا لیسن مکمل اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت آیات, اور جب ہم رول ماڈلز کے ساتھ ان کی زندگی کے مطابق ہم سیکھتے ہیں تو بہت بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا, پریکٹیکل اگزامپلس بہت ملتی ہیں الحمد للہ. جی یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایک ایک بات لکھیں ان شاء اللہ آج کے لیسن سے کہ کیا ہم نے سیکھا, کیا ہم نے اور اپنی زندگی میں کوئی بھی ایک عادت ضرور ایسی ہے جس سے فائدہ نہیں ہو رہا اس کو ان شاء اللہ چینج کرنی ہے. تو یہ بتائیں کہ آج کے لیسن سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. جی پورے ماحول میں بھی اچھے سے اچھے کام کرنے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. بالکل ہم انبیاء کی ایگزامپلز میں سے دیکھتے ہیں نا کہ کیسے انہوں نے پورا ماحول چینج کیا ہے. جی بالکل. اور کہنا کم ہے اور کرنا زیادہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایوری ون از گیون اے ڈفرنٹ اسکل. بالکل صحیح بات ہے. کمپیٹ نہیں کرنا, یہ اس حسد میں نہیں رہنا بلکہ ایک دوسرے سے آگے اجر میں نکلنے کی کوشش کرنی ہے. بالکل گناہوں پر کبھی کمپرومائزنگ نہیں ہونا, اور اللہ کی راہ میں قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی. بالکل صحیح بات ہے. کوشش ہمیشہ جاری رکھیں وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ دی آؤٹ کم, بیکاز کے لوگوں کو فائدہ نہ بھی ہو لیکن آپ بچ جائیں گے. بالکل ہمیں تو اجر مل رہا ہے نا, تو بس یہی چیز ہے جو ہمیں چلاتی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور لوگوں کی جانب سے اگر ہم آؤٹ کم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا تو بہت جلدی پھر ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ہو ہی نہیں رہا کہ جس کے لیے کر رہے تھے. تو اپنی نیت کو اگر ہم دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی. دین پر جمے رہنے میں ہی خیر ہے, اور بعض اوقات عمر میں چھوٹا شخص بھی بہت اچھی دانہ بات کر سکتا ہے. بالکل. آئی ریلی وانٹ ٹو سی دا آئرن میلٹنگ اینڈ مولڈنگ ان ہینڈز آف داؤد علیہ السلام. بالکل. آؤٹ کم بہت بارش جیسا نہ ہو تو آر ہی کافی ہے. ٹھیک ہے سر, الحمد للہ. ان شاء اللہ یہ کہ ہم بھی اپنے یہاں سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. کل آپ لوگوں سے دوبارہ پھر کلاس میں ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.